الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون محترم بزرگوں دوستو عزیز اور بھائیوں رمضان المبارک کب رخصت کی طرف چل پڑا ہے اور آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے. ایک جمعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں آخری عشرے کے اندر روضہ عطا فرمائے گا اور پھر اس کے دو دن کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. رمضان کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا جائزہ ہمیں ضرور لینا چاہیے. ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہمارے خالق نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں, میری غلامی اختیار کریں. بندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر. خالق ہے پیدا کرنے والا, رب ہے مالک. اس بلڈنگ کا ایک خالق ہے, اس کا ایک بنانے والا ہے جو مستری ہے, لیکن اس کا مالک وہ یہ ادارہ ہے. آپ اپنے گھر کے مالک ہیں لیکن اس کی اینٹیں کسی مستری نے چنی تھی, کسی معمار نے چنی تھی, لینٹر کسی معمار نے ڈالا تھا. اصل حیثیت مالک کی ہوتی ہے اور مالک کی ہی مرضی چلا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ ہم آزاد نہیں ہیں, غلام ہیں, اور اسی کے غلام ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, اور ہمیں اس نے اس غلامی کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کو اپنا رب تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیں. اس غلامی کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ماننا دل و جان سے کہ اللہ ہمارا رب ہے. بالعموم ماننے والے بھی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں, مالک نہیں مانتے, رب نہیں مانتے. تو سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانیں, مالک مانیں, اور یہ تسلیم کر لیں کہ ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کے غلام ہیں. اور غلام کی حیثیت پر غور کر لیں کہ غلام کیا ہوتا ہے. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو انسان باقاعدہ انسانوں کے غلام ہوا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. جس طرح بھیڑ بکریاں خریدی جاتی تھیں, گائے بھینسیں اور اونٹ خریدے جاتے تھے, اسی طرح انسانوں کو بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور جو بھی انسانوں کا مالک ہوتا تھا اسے اپنے غلام پر اسی طرح کے اختیارات حاصل ہوتے تھے جیسے کسی بھیڑ بکری کے مالک کو اس پر اختیارات ہوتے ہیں. وہ چاہے تو کھانے کو دے, چاہے تو نہ دے, جب چاہے اس کو ذبح کر دے. کوئی آ کے پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے یہ بکری کیوں ذبح کی ہے, وہ کہتے میں مالک ہوں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم اس کے غلام ہیں. ہمارا مالک ہمیں جو دے وہی لینا ہے ہم نے. اس نے ہمیں جیسا پیدا کیا ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ مالک کا یہ فیصلہ ہے. ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے, لیکن جتنا مرضی زور لگا لوں میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شکل دی ہے وہ بدل نہیں سکتا. پھر ہر میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ صاحب حیثیت ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو جو, 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 جو حیثیت دی ہے وہی ہے. ہم جتنا مرضی زور لگا لیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہمیں سے ہر شخص مالدار بھی ہونا چاہتا ہے, لیکن ہمیں ملتا اتنا ہی ہے جتنا ہمارا مالک ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے. اور اس میں بڑی خاص نوٹ کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم نے جو معیارات سمجھے ہیں کہ جی علم ہو, ڈگری ہو تو انسان اچھا کمائی کرتا ہے, لیکن اس فیصل آباد شہر میں آپ کو ڈھونڈیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی ڈی ڈبل پی ایچ ڈی یہاں بھوکا بھی مرا ہے. پھر سمجھا جاتا ہے کہ جو محنتی آدمی ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے, خوب پیسے کماتا ہے, لیکن کاروباری حلقوں میں ایک حکایت ہے, ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ سونے کو ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی بن جاتا ہے, اس کے برعکس کچھ لوگ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جاتی ہے کہ نہیں؟ اور ایسا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, بڑے بڑے محنتی لوگ, لیکن اگر اللہ نے انہیں صاحب ثروت نہیں بنانا تو نہیں بن سکتے وہ صاحب ثروت. اور چٹے ان پڑھ آپ کو منٹگمری بازار میں کروڑوں کا کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اسی شہر فیصل آباد میں. تو کوئی معیار نہیں ہے, ہم جتنا مرضی چاہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دینا ہے وہی ملے گا, جو کھلانا ہے وہی کھائیں گے, جو پلانا ہے وہی پیئیں گے, جو حیثیت اس نے ہمارے لیے طے کی ہے وہی ملے گی, نہ اس سے ذرا برابر زیادہ نہ ذرا برابر کم. پھر جس کو مالک مانا جاتا ہے ڈائریکشن اسی سے لی جاتی ہے. یہ تو ہمارا امپلائی بھی ہمارے پاس آتا ہے, رپورٹ کرتا ہے کہ سر میں آ گیا, دسو کی کرنا. تو اگر نوکر کی کہتا ہے کہ دسو کی کرنا ہے, تو غلام کا تو اس سے 1000 ٹائم زیادہ یہ مقام ہے کہ وہ سانس بھی نہ لے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر. جی اجازت ہو بیٹھ جاؤں, اجازت تو بدل کھلو جاؤں. اگر اس کا مالک اس سے چاہے کہ تم کھڑے رہو تو غلام کا کام ہے کہ کھڑا رہے, مالک حکم دے کے بیٹھ جاؤ تو اس کا کام ہے کہ بیٹھ جائے. تو اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن لینا, اس کا حکم ماننا, یہ کیا ہے؟ یہ غلام ہونے کا تقاضا ہے. مالک سے انسان ڈرتا, یاد رکھیے گا. ہماری ملوں میں میاں صاحبان کہلاتے ہیں نا, مل مالکان. تو مل میں ایک آدمی ہوتا ہے جسے میاں صاحب کا بندہ کہتے ہیں, وہ جی ایم سے بھی نہیں ڈرتا, بلکہ جی ایم اس سے ڈرتا ہے کہ میاں صاحب کا بندہ. تو اصل ڈر جو ہے وہ مالک کا ہوتا ہے, اپنے جیسے امپلائی کا ڈر نہیں ہوتا. تو اللہ سے ڈرنا یہ کیا ہے؟ یہ بندگی کا تقاضا ہے, اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنا. یہ بات جتنی ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی ہمارے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اس کا ڈر, اس کا خوف, یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو جیتے جی مارتا رہتا ہے. لیکن اگر میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. ہمارا بھائی حال ہے, ہم ہر چیز سے ڈر رہے ہیں. تو بندگی کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ ہی سے ڈریں. یعنی یہ تو وہ موٹے موٹے تقاضے ہیں کہ جو تھوڑا سا انسان غور کرے تو انسان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. لیکن کچھ تقاضے وہ ہیں کہ جن کو ہم بندگی کے تقاضے ہی نہیں سمجھتے، جن میں سے ایک ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر ڈیپینڈ کرنا، اللہ تعالیٰ پر رہے کرنا۔ یہ کیا ہے کہ یہ بات، جیسے یہ مانا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور جو اس نے فیصلہ کیا وہ مجھے ملا۔ ڈیلی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اس بات کو ماننا کہ مجھے جو سانس آ رہی ہے وہ بھی مجھے اللہ دلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو مجھے سانس بھی نہیں آ سکتی۔ شیخ قادری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سانس پر اللہ کے دو شکر انسان پر واجب ہیں، ایک سانس اندر لے جانے پر اور دوسرا سانس باہر نکالنے پر۔ دونوں امپورٹنٹ ہے نا، کہ سانس لیتا ہے انسان تو آکسیجن تازہ ہوا لے کے اندر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام بنائے ہیں اندر کہ وہ تازہ ہوا، وہ آکسیجن ہر ہر سیل تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا اللہ نے نصب کیا انسان کے اندر، تو کیسے کتنے شکر ادا کرے گا اس ایک سانس پر۔ سانس رک جائے تو پتا چلتا ہے، اور پھر سانس نکالنے پر۔ پانی کا جو ایک گھونٹ میں پیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا تو میں پیوں گا، اس کے بغیر میں نہیں پی سکتا، پیوں گا۔ اگر اللہ کو منظور نہیں کہ وہ میرے کام آئے تو میں وومٹ کروں گا، پیوں گا چار گھونٹ، نکالوں گا آٹھ گھونٹ، اور تکلیف علیحدہ ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ میرے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ میں پانی پیوں اور پانی میرے لیے مفید ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے پانی پینے کو پرووائڈ کرے گا، اور پھر اسے میرے جسم کے لیے باعث تقویت بنائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، صبح و شام، دن رات، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ۔ کچھ بھی ہو جائے، یعنی قرآن مجید میں یہ مضمون بڑے خوبصورت انداز میں آیا ہے۔ دو سورتوں کا حوالہ دوں گا، ویسے تو کئی جگہ آیا ہے۔ سورۃ تغابن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہو اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرا یہ بگاڑ دیا، وہ ایسا نہ کرتا تو میں یہاں ہو جاتا، وہ ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ جب انسان کا فوکس اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے، اسے اللہ یاد ہوتا ہے، تو پھر اسے سونر اور لیٹر یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اللہ نے کیا ہے، اس کی کیا مجال تھی کہ میرا کچھ بگاڑ سکتا، اس کی کیا مجال تھی کہ وہ میرا کوئی نقصان کر سکتا، مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا، مجھے کوئی زخم لگا سکتا، اگر میرے رب کو منظور نہ ہوتا۔ تو یہ رب کا فیصلہ ہے، بیچ میں تو یہ ویسے خام خواہ آ گیا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، اس نے اسے مامور کیا ہے کہ وہ مجھے زخم لگائے، وہ مجھے تکلیف پہنچائے۔ تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کبھی یہ جملہ ہمیں یاد ہو جائے دل سے، صرف زبانی یاد نہ ہو بلکہ ہمارے دل کو ہر وقت یاد ہو کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم ذرا اللہ کے ساتھ جڑیں، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے جب ڈریں گے تو پھر غیر اللہ کا ڈر ختم ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد آئے گا۔ یعنی انسٹنٹینیس ریئیکشن تو ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف آئے اور میری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یا فوری طور پر جو ذریعہ بنا ہے میری تکلیف کا مجھے آئے، لیکن اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیر کے بعد یاد کرا دے گا کہ نہیں نہیں اللہ ہی نے کیا. تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, جو اللہ پر یقین رکھے گا, اللہ پر ایمان رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرے گا. دل کی رہنمائی کیا ہے؟ یہی کہ اسے یاد آ جائے کہ نہیں اللہ نے کیا ہے. اور یہ یاد آنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کو کسی بھی وقت خواہ کوئی مصیبت آئی ہو یا کوئی بھلائی ملی ہو اسے یاد آ جائے کہ اللہ نے دی. اس میں پھر انسان کے سٹیپس ہیں. آئیڈیلی سپیکنگ, خواہ بظاہر کوئی اچھا کام ہو یا برا کام ہو, آئیڈیلی سپیکنگ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ کیونکہ تو نے دیا ہے تو ٹھیک ہی ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن کم سے کم کیا ہے کہ اچھائی ہے, اچھا لگا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دیں, اور اگر اچھا نہیں لگا تو یہ یقین رکھیں کہ کیا اللہ نے, کہ اس کی کوئی بہتری ہوگی. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر what to do. انسان کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے کسی کام کو question کرے, اس کا ایک ہی کام ہے کہ اطاعت کرے. اگلی آیت میں, یہ سورۃ تغابن کی میں آیات آپ کو سنا رہا ہوں, کہ وہ مَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اور اگر تم منہ موڑو گے تو یاد رکھنا اللہ کے رسول کے ذمہ تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں. یہی مضمون سورہ حدید میں جو آیا ہے تو وہاں فرمایا کہ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا, نہیں کو آتی کوئی مصیبت, نہیں پیش آتا کوئی واقعہ زمین پر یا تمہارے دلوں میں. دلی صدمے ہوتے ہیں نا, کہ بظاہر کچھ نہیں ہوا لیکن بعض اوقات کسی کی بات سے صدمہ پہنچتا ہے, انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو کوئی مصیبت نہیں آتی زمین پر نہ تمہارے دل میں, الا فی کتاب من قبل ان نبرأ, مگر یہ کہ وہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر, یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کیوں بیان کر رہا ہے وہ؟ لِکَی لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ, تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے, تم سے چلی جائے, تم اس پر افسوس نہ کیا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور جو اللہ عطا کر دے اس پر اترایا نہ کرو. تو یہ جو انسان کا تھوڑ دلا پن ہے, اس کی انسٹیبل پرسنالٹی ہے, سائیکولوجیکلی وہ اسٹیبل نہیں ہے, تو وہ کیا ہے, انسان پریشان ہوتا ہے, اوے ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. جب انسان مینٹلی سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا, اس کو ہر واقعے کے پیچھے اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, اسے ہر بات میں اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ ایمان کے ثمرات ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہر کام کے پیچھے, ہر واقعے کے پیچھے نظر آنا, یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا فرماتا ہے. ایک اور چیز جس کو ایک تقاضے کے طور پر سمجھنا چاہیے, بندگی کا تقاضا, وہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو. یہ بھی عام طور پر بندگی کے تقاضوں میں نہیں سمجھا جاتا. ایک ازمپشن ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے, اس ازمپشن کو بھی نکال دینا چاہیے. وہ ازمپشن یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا مطلب ہے کوئی غلطی نہ کرنا. It's impossible. as long as we are human beings, we have to err. हम इंसान हैं और हमने गलतियां करनी हैं, दिन रात करनी है, सुबह शाम करनी है। लेकिन बंदगी का तकाजा क्या है, जब गलती हो जाए तो माफी मांग लो अल्लाह से। किस्सा है आदम और इब्लीस, कुरान मजीद ने बड़े एहतमाम के साथ बार बार सुनाया है हमें, पहले पारे में, आठवें में, चौदहवें में, पंद्रहवें में, सोलहवें में, तेईसवें में। उसका हासिल क्या है? अल्लाह ताला की नाफरमानी का जहां तक ताल्लुक है, वो शैतान ने भी की और आदम हवा से भी हो गई, हुई कि नहीं हुई? दोनों की अल्लाह ने जवाब तलबी फरमाई, लेकिन अब वो जो जवाब तलबी की रिस्पांस थी, वहां सारा फर्क आया है। जब शैतान से पूछा कि मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा अमरतुक, कि किस चीज ने तुम्हें आदम को सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था मैं तेरा रब हूं। तुझे कहा गया खलकता नहीं मैं नार व खलकता हूं मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया, आग सुपीरियर है मिट्टी से, मेरा उसको सजदा करना बनता ही नहीं था। गली मुक गई। आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि खुला खाओ, जहां से मर्जी जितना मर्जी खाओ, वला तकरबा आदि शजरा था, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, फतकूना मिन ज़ालिमीन, वरना ज्यादती करोगे। लेकिन शैतान ने बहरहाल पट्टू डाल दिया, उन्हें फंसा लिया, उन्हें आमादा कर लिया, कन्विंस कर लिया। पहले तो टेम्पटेशन दिलाई कि हमेशा जिंदा रहना चाहोगे, जन्नत में रहना चाहोगे, बिल्कुल। फरिश्ते देखो ना कैसा कमाल है, और इस दरख्त के खाने से दोनों काम हो जाएंगे, एक तो तुम्हें जन्नत का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, कोई निकाल नहीं सकेगा तुम्हें यहां से, और तुम फरिश्ते बन जाओगे। तो फिर भी आमादा नहीं हो, चख के देख लो, चखने का कोई मूल नहीं। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो जब उन्होंने उस दरख्त में से चखा तो उनकी शर्मगाहें एक्सपोज हो गई एक दूसरे के ऊपर, और वो लगे दरख्तों के पत्तों से, जन्नत के दरख्त के दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने। तो अल्लाह ने उनको भी पुकारा, अल्लाह ताला ने, वनादा हुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिल्कुमा शजरा, वो आदम व हव्वा, क्या मैं तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? वह अकुल लकुमा इन्ना शैताना लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और तुम्हें कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब आदम व हव्वा भी कह सकते थे कि शैतान ने हमें सब बता दिया कि तूने हमें जमीन के लिए पैदा किया है और तू बहाने से हमें जमीन पर भेजना चाहते हैं, ठीक है हमें भेज दे जमीन पर, चुप करके माफी मांग ली होंगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बा गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म ढाया है, और अब भी अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर मेहरबानी नहीं फरमाएगा तो हम जालिमों में शामिल हो जाएंगे, प्लीज प्लीज फॉरगिव अस, माफ कर दे। तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस गोश्त पोश के साथ अल्लाह का कोई बंदा गलती ना करे, इसको जहन से निकाल दे। जब भी हमें ये ख्याल आने लगेगा कि हम परफेक्ट हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि शैतान ने हमें जफा मार दिया, हम उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, और वही हमें सब अच्छा दिखा रहा है। ऐसे में तावुस करना चाहिए, अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। हम अल्लाह ताला की पनाह मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपनी खामियां, कमजोरियां, बुराइयां, गुनाह दिखाएगा बड़े बड़े, तो फिर इंशाल्लाह वो गलतफहमी हमारी दूर हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से बख्शिश मांगते रहना, सुबह शाम दिन रात बख्शिश मांगते रहना। रमजान को भी आप तमाम अहादीस को जमा करें तो रमजान का हासिल क्या लगता है? बख्शिश। जो ही आखिरी अश्ता खत शुरू होता है तो बख्शिश की सेल लगनी शुरू हो जाती है, और वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो हासिल क्या है? अल्लाह ताला से बख्शिश मांगना। तहज्जुद के वक्त उठना नसीब हो जाए तो मांगने की चीज क्या है? इस्तिग़फ़ार, बख्शिश। رمضان کے روزے رکھ لو تو اچیومنٹ کیا ہے؟ بخشش. سورہ فاتحہ کو اگر آپ نوٹ کریں تو سورۃ الفاتحہ یعنی انسان کی ایک کمزوریوں میں سے کمزوری ہے کہ انسان ہر چیز کو پکچرائز کرتا ہے اپنے ذہن میں. ایک سیکولر مائنڈڈ شخص وہ دیندار بھی ہو جائے تو اس کا مائنڈ سیکولر رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا مفہوم اپنے ذہن میں کیا رکھتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جو غلطی نہ کریں اور سارے نیک بن جائیں پورے ٹھیک ہو جائیں. آپ سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھیں تو یہ ترجمہ ہے نہیں اس کا. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یہ انعام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم, میں تو روزانہ 70 دفعہ یعنی ملٹیپل ٹائم اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. تو اللہ سے مانگنے کی چیز اصل میں کیا ہے؟ بخشش. اس سورہ فاتحہ میں جو کہا ہے نا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا ہے؟ وہ بخشش ہے. یہ کسے ملے گی؟ جو اللہ کو راضی کرے گا. تو نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, صدقات و خیرات ہو, یا کوئی انسان کی خدمت ہو, کوئی بھلائی کا کام ہو, اس کا سول آبجیکٹو, واحد اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. اللہ کو راضی کر لیا ہم نے تو ایک تو سادہ سا مفہوم سمجھیں کہ غلام کی اصل کامیابی اپنے مالک کو راضی کرنا ہے. اگر مالک خوش ہو گیا تو غلام نے سب کچھ پا لیا اور اس نے بڑی محنت کی, مالک نے کھلایا بھی پلایا بھی غلام کو, لیکن مالک خوش نہیں ہوا تو غلام محسوس کرے گا کہ یار مزہ نہیں آیا. اور اگر مالک خوش ہو گیا تو پھر انسان محسوس کرے گا, غلام محسوس کرے گا کہ آئی اچیوڈ اے لاٹ, میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو اس دنیا کی کامیابی جو ہے وہ مغفرت کا حصول ہے. انسان ہر چیز کو پکچرائز کرتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. قیامت کا منظر جو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں, پہلے لاتے تھے جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تو سوچتے تھے کہ کتنا بڑا ترازو ہوگا اور کتنا بڑا وہ اعمال نامہ ہوگا جو اس ترازو میں تولا جائے گا. اب بڑی آسانی ہو گئی, ڈیجیٹل اکاؤنٹیبلٹی آ گئی کہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ یوں سلیش ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہوگا. اب جو سیکولر مائنڈ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یوں اعمال نامہ سلیش ہوگا اور سامنے رزلٹ ڈسپلے ہوگا کہ اس کے نیک اعمال جو ہیں اگر 51% ہیں تو پھر یہ کامیاب ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے بھی جائیں گے. ایک ہی عمل ایک شخص کرتا ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہے, وہی عمل کوئی دوسرا شخص کرتا ہے تو اس کی ویلیو کچھ اور ہے. ایک ہی شخص صبح کو ایک کام کرتا ہے تو اس کی ویلیو اور ہے, شام کو وہی شخص وہی کام کرتا ہے تو اس کی ویلیو اور ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اعمال کو گنتا ہی نہیں تولتا بھی ہے. خلوص و اخلاص کا وزن ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت ہے, اور بڑے سے بڑا عمل کیا لیکن دکھاوے کے لیے کیا تو وہ زیرو ہو گیا. تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا. نماز بھی کیوں ہے کہ انسان اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, تو بار بار اللہ کے حضور حاضر ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں, یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں تجھ سے مدد. یہ ہے نماز. روزہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمارے پاس کھانے کو ہو بھی صحیح لیکن تو منع کرتا ہے تو ہم نہیں کھائیں گے. پیاس لگی ہو, پانی ہو, مشروبات ہوں لیکن تیری اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں پئیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے, اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے.
یعنی اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور غلطی ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگنا، اگر ان تین باتوں میں ہم ٹیون ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی حاصل ہو گئی، سکون و اطمینان بھی حاصل ہو گیا، اور مزے بھی آ گئے۔ اس لیے کہ مزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے میں ہیں، اللہ راضی ہے تو ہمیں جو مزہ اس وقت آئے گا وہ دنیا جہان کی دولت سے ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونیٹی دی ہے، اس کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، تو ہمیں اس پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق، ایکسپریس تعلق قائم ہوا کہ نہیں ہوا، ایک روایتی تعلق ہے یا ذاتی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق جو ہے، جسے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں نا، ایک فارمل تعلقات ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتی، لیکن جہاں ذاتی تعلقات بن جاتے ہیں آپ کے بڑے افسر کے ساتھ بھی، وہاں آپ گپ شپ لگاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق بھی آپ کریں، غلطی ہو جائے تو خود ہی ہنس پڑیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ تو میرا فلاں کام ٹھیک کر دے، یا اللہ تو ایسا کرتے ہو، ہم سوری اللہ، یا جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہوئے کبھی انگلش میں بولتے ہیں، کبھی پنجابی میں بولتے ہیں، کبھی اردو میں بولتے ہیں، کبھی عربی میں، عربی تو اکثر بہتر ہمیں آتی نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں فرینک ہونا چاہیے، آپ بہت انجوائے کریں گے زندگی کو۔ آپ ذرا ان تین چار چیزوں کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر، اس کا بھروسہ، اس پر بھروسہ، اسی کا کہنا مانیے، پھر ہمیں چاہیے کہ اسی سے ڈریں اور کسی سے نہ ڈریں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ پر توکل کا میں ایک آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ توکل جو ہے ایک مشکل کام ہے، یعنی آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہے، یہ ایسا ہو گیا اس لیے نتیجہ یہ نکلا ہے، تو میں کیسے اللہ پر توکل کروں؟ آپ اپنے آپ کو توکل جو ہے اس کی ٹریننگ دیں۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں سڑک پر، سامنے آپ کو گرین سگنل نظر آ رہا ہے، آپ اپنی گاڑی کو تیز نہ کریں، اپنی بائک کو، اپنی سائیکل کو تیز نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اگر میرے لیے یہ گرین سگنل مفید ہے کہ میں نکل جاؤں تو لیٹ اٹ بی گرین، یہ گرین رہنے دینا، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے تو اس کو ریڈ کر دینا۔ یعنی آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ کیا کہ یار گرین سگنل تو نکل جا فٹافٹ، تھوڑا سا ایکسلریٹ کرو اور نکل جاؤ۔ تو اپنے آپ کو ذرا ٹرینڈ کریں کہ اللہ پر چھوڑ کر کہ یا اللہ اگر تو بہتر ہے میرے لیے یہ تو یہ کر دے، اگر یہ بہتر ہے تو یہ کر دے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بڑی مدد دے گا اس میں کہ آپ اپنے اندر اللہ پر توکل جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ تو چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر یہ بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے آئی تھنک یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، زیادہ مزے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق پیدا ہو جائے، کوئی کام غلط ہو جائے تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہنس پڑا کیجیے کہ یا اللہ ام سوری، میں تو یوں سمجھا تھا، لیکن تو ایسے راضی ہے تو بس پھر ایسے راضی۔ تو ٹرائی ٹو بی پرسنل ٹو ہم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق استوار کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں انقلاب پائیں گے، اور ایک گولڈن اپورچونیٹی رمضان نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں خاص طور پر زیادہ دی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو فضولیات ہیں سوشل میڈیا کی ان کو اوائڈ کرتے ہوئے مراقبہ، کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوجہ ہو کر اس سے کچھ باتیں کیجئے، زبان سے بے شک کچھ نہ کہیے، صرف دل میں وہ گپ شپ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو رمضان کا مزہ بھی دے گی، تعلق اللہ کا مزہ بھی دے گی، بندگی کا مزہ بھی دے گی، اس سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمرے گی اور ہماری آخرت بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات گھر میں خطبہ سن رہے ہیں خطاب، وہ سنت ادا کر کے مسجد میں تشریف لے آئیں، 1:50 پر انشاءاللہ دوسری اذان ہوگی اور پھر عربی خطبہ اور نماز ادا کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔